کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شفع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سلسلوں سے قبل آپ سنتے رہتے ہیں کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ اس سلسلے فیضان اسلام کے اندر دعوت اسلامی کے مفتی صاحب مفتی محمد قاسم عطاری صاحب یہ جلوہ فرما ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، خوب خوب فیضان اسلام لوٹنے کا موقع ملتا ہے۔ آئیے سوالات سے قبل سب سے پہلے ہم مکہ مکرمہ میں جو سانحہ پچھلے دنوں ہوا، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر شہید ہو جانے والوں کے درجات کو بلند فرمائے، یقیناً وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب سے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے، اور پچھلے دو سلسلوں میں آپ نے مفتی صاحب کے مدنی پھول صبر اور شکر پر سماعت فرمائے تھے، تو ان دونوں کا یوں سمجھے کہ مجموعی گلدستہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سلسلے میں یہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے سانحہ مکہ ہے، اس کے علاوہ ذوالحجہ، اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مفتی صاحب، پچھلے دنوں یہ سانحہ مکہ مکرمہ میں ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی جو وہاں پر شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے، آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ حج کے لیے جائیں اور راستے میں ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور بطور خاص یہ جو مسلمان وہاں پر شہید ہوئے ان کے حوالے سے تو جدا گانا دو فضیلتیں اور بھی ہیں۔ جیسے ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کوئی جو ہے وہ کچھ جنگ کے دوران شہید نہیں ہوئے، تو یہ اصل میں احادیث مبارکہ ہیں جن میں یہ فرمایا گیا کہ اور بھی بہت ساری وہ صورتیں ہیں کہ جن میں فوت ہونے والے کو اللہ تعالی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان میں ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ حالت سفر کے اندر جو فوت ہو جائے وہ شہید ہے، یعنی مسافرت کی موت جو ہے یہ شہادت ہے، حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا۔ اور حج پر جانے والوں کی اکثریت مسافر ہی ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ کے جو بالکل وہیں کے رہنے والے ہیں، اہل مکہ ہیں یا مکہ کے قریب میں رہنے والے ہیں، تو ان کی تعداد جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ کافی کم ہوتی ہے۔ تو خاص طور پہ جن کی مسافرت کی موت ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے بھی 15 افراد کی اطلاع ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ انڈیا کے بھی کئی مسلمانوں کی شہادت کی اطلاع ہے، تو ان کے مسافرت کی موت نصیب ہوئی، تو اس اعتبار سے بھی ان کو شہادت کا اجر اللہ تعالی عطا فرمائے گا اپنی مشیت کے مطابق، اپنے فضل کے مطابق۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ دب کر مرے کہ ان پر کوئی دیوار گر جائے یا ان پر کوئی اور چیز گر جائے اور اس کے نیچے دب کر مرے، حدیث مبارک میں ان کے لیے بھی شہادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ موت بھی شہادت کی موت ہے۔ تو وہاں جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی یہی صورت پیش آئی ہے کہ وہاں جو لوگ شہید ہوئے وہ سارے کے سارے دب کر شہید ہوئے، تو یہ دوسری فضیلت بھی شہادت کی ان کو حاصل ہے۔ تو یہ اصل میں چیزیں اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کے جن کے یہ رشتہ دار تھے یا جن کے یہ دوست تھے جن کے یہ یعنی محبت والے تھے تو لازمی بات ہے کہ انہیں دکھ ہے تو ان کی دلجوئی کی نیت سے جو ہے یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا اب یہ تو یہ ہے کہ جو ان کی موت آئی وہ شہادت کی موت ہے. اب چونکہ یہ سفر حج میں ہیں حج کے لیے وہاں پر حاضر تھے اور اب ان کو موت آئی تو اس کے بھی احادیث مبارکہ میں بڑے فضائل بیان کیے گئے. ایک حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور اسے موت آ گئی. ایک حدیث میں ہے راستے میں موت آ گئی لیکن ایک حدیث مطلق بھی ہے کہ اسے موت آ گئی. تو فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک حج کا ثواب یا عمرے کا ثواب لکھتا رہے. وہ حج کے لیے نکلا تھا تو اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا, وہ عمرے کے لیے نکلا تھا تو اب قیامت تک اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. تو اب یہ جو وہاں شہید ہو گئے اور ان کا جو ہے اب قیامت مثال کے طور پہ آج سے 10,000 سال کے بعد آنی ہے,
صحیح,
تو 10,000 حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائے گا اور ان کا ہر سال حج کا یہ ثواب چلتا رہے گا. اچھا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے اس میں فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج یا عمرے کے لیے نکلے اور اسے موت آ جائے تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی پیشی نہیں ہوگی.
اللہ
یعنی اسے بارگاہ الہی میں پیش ہی نہیں کیا جائے گا کہ اسے پوچھ گچھ ہو, اسے پیش ہی نہیں کیا جائے گا اور فرمایا نہ اس کا حساب ہوگا.
اللہ
اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا تو جنت میں داخل ہو جائے. تو اب یوں جو سفر حج کے اندر یا سفر عمرہ کے اندر فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں ان کے لیے یہ فضیلت کہ ان کی پیشی نہیں ہوگی,
کیا بات,
ان کا حساب نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ اتنے بڑے فضائل ہیں, آپ یقین کیجئے کہ اتنے بڑے فضائل ہیں کہ یعنی لوگ اس کی تمنا کریں کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی موت نصیب ہو جائے کہ جس کے بعد نہ پیشی ہو نہ حساب ہو اور جنت کا اللہ تعالیٰ حکم فرما دے تو اور کیا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے جو وہاں شہید ہوئے اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ اپنے حج کے مراسم جو ہے وہ پورے کر سکیں, اور جن کے جو ہے وہ زخمی ہوئے یا جن کے فوت ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو ان کے پیچھے والوں کو صبر عطا فرمائے, صبر پہ اجر عطا فرمائے.
آمین آمین. مصحف ذوالحجت الحرام ان دنوں کو لوگ عموماً قربانی کے جانور لیا اس کو کھلائے پلائے کی سارا دن وہاں بیٹھے رہے, نماز کا پوچھا تو کہا کہ وہ چیٹے گر گئے ہیں, تو کیا ان دنوں کی فضیلت بھی ہے اس میں صرف کھلائی پلائی کی جائے اور یہ دن کوئی باعث برکت و فضیلت والے بھی ہیں شریعت کا؟
دیکھیں یہ جو ایام ہیں ان ایام کی
صحیح
بذات خود بڑی فضیلت ہے, یعنی ذوالحجہ کے جو 10 ایام ہیں
جی
پہلا عشرہ ہے,
اس
عشرے کی ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت. ایون کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والفجری ولیالن عشری,
سبحان
اللہ, فرمایا کہ فجر کی قسم, نماز فجر کی یا وقت فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم,
سبحان اللہ,
یہ جو 10 راتیں ہیں اس کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ فرمان ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں,
سبحان اللہ, کیا
جو یکم ذوالحجہ سے شروع ہوتی ہیں اور عید کی رات جس میں داخل ہوتی ہے, یہ جو 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی, تو یہ ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے. اچھا اب اسے جدا گانا ان 10 دنوں کے جو فضائل ہیں, آئیے جنت میں لے جانے والے اعمال اپنی مکتبۃ المدینہ کی جو شائع شدہ ہے اس میں ایک پورا باب ہے اس کے اوپر, یعنی حج کے عشرے میں عمل کرنے کا ثواب, تو یہ اس کے صفحہ 311 پر پہلی حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ عز و جل کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے.
سبحان
گویا ان 10 دنوں کا عمل تمام تر بقیہ ایام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے.
کیا
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا راہ خدا میں جہاد کرنا بھی
اللہ,
یعنی کیا یہ 10 دنوں کا جو عمل ہے یہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو بخاری کی حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں راہ خدا میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں عمل کرنے سے پیچھے.
کیا بات,
اور سوائے اس شخص کے یعنی سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، مال بھی قربان کر دے جان بھی قربان کر دے، تو اس کا عمل جو ہے وہ ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ افضل ہے، ورنہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ان دس دنوں کے اندر عمل کرنا ہے۔ تو اب یہ دس دن مطلق ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف روزہ نہیں ہے اور صرف اور صرف نمازیں نہیں ہیں، جملہ اعمال کے اعتبار سے یہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ دوسری حدیث مبارکہ شعب الایمان میں، اس میں بطور خاص ایک بڑا پیارا وظیفہ بھی بیان فرمایا کہ ان دنوں کے اندر یہ وظیفہ کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک حج کے ان دس دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی اور دن نہیں، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ تو یہ پورا وظیفہ بیان کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان دس دنوں میں تواتر کے ساتھ اسے پڑھتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر مزید ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ان میں سے ایک دن کا روزہ، یعنی جو یہ نو ایام ہے، کیونکہ دس تاریخ کا تو روزہ نہیں ہوتا نا، نو ایام جو ہیں، ان میں سے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو گویا ان دنوں کی جو فضیلت ہے، یعنی جیسے ہم رمضان المبارک کے فضائل سنتے ہیں، آپ اسی انداز میں اس کو سمجھیں کہ ایک دن کا روزہ، یعنی یکم سے لے کر نو تک، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر، جس نے نو روزے رکھے گویا اس نے نو سال کے روزے رکھے، نو سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور بقیہ ہر عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے 700 مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے 700 مرتبہ کلمہ طیبہ، ایک مرتبہ تلاوت کریں 700 مرتبہ تلاوت کا ثواب ہے۔ تو یہ ان دنوں کے فضائل ہیں۔ یہ دوسری حدیث مبارک۔ ایک تیسری حدیث مبارک ہے، یہ حدیث ترمذی شریف کی، اور سبحان اللہ، یعنی اس میں جو فضیلت ہے، یعنی امیزنگ۔ فرمایا کہ حج کے 10 ایام میں اللہ کی عبادت اس کے نزدیک دیگر ایام کی نسبت زیادہ محبوب ہے، اور ان میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان میں سے ہر رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
ترمذی شریف کی حدیث کہ ان راتوں میں سے ہر رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے۔
کیا بات!
تو اب یعنی اس فضیلت کا آپ اندازہ لگائیں کہ شب قدر جو ہے ہم تلاش کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اور اس کی تلاش ہونی بھی چاہیے، لیکن یہاں تو ایگزیکٹ بتا دیا کہ پرٹیکولر ان راتوں کے اندر قیام کرنا شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری فضیلت ہے۔ اچھا، یہ جو ہے، ایک چیز ہے میں آخر میں عرض کرتا ہوں، اچھا ایک اور حدیث مبارک، یہ شعب الایمان کی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، لیکن جو فضیلت بیان کی ہے وہ فضیلت ایسی ہے کہ جو حکمن مرفوع ہوتی ہے، یعنی یہ سرکار ہی کے فرمان ہوتے ہیں، اگرچہ وہاں ظاہراً وہ لفظ نہیں لکھا ہوا۔ فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر،
سبحان اللہ،
1000 دنوں کے برابر، اور عرفہ کے دن کو، یعنی 9 ذوالحجہ کو، عرفہ کے دن کو 10000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما رہے، صحابی ہیں تو کون سمجھتے تھے؟ صحابہ کرام، یعنی یہ صحابہ کرام میں یہ بات معروف تھی کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک دن 1000 دنوں کے برابر، جس نے ایک دن اللہ کی اطاعت میں گزارا گویا اس نے 1000 دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، اور 9 ذوالحجہ یوم عرفہ، جس نے وہ دن اللہ کی عبادت بندگی کے اندر گزارا گویا اس نے 10000 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں گزارے، اور ایک روزہ رکھا تو 1000 روزوں کے برابر، اور 9 عرفہ کا روزہ رکھا تو 10000 دنوں کے روزے کے برابر ہے۔ تو یہ ان دنوں کے فضائل ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ واقعی
ایمان تازہ ہو جائے،
یعنی ان کو جو ہے وہ ان کو ضائع نہ جانے دے۔ ان میں جتنی عبادت، ذکر، تلاوت، درود پاک اور دیگر اوراد و وظائف اور غریبوں کی مدد اور بھی دیگر جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ کریں۔ اچھا، اب جو ہے یہاں پر دو چیزیں عرض کروں، ایک تو وہ جو آپ نے بیان کیے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ فضائل جو ہیں اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ حاجی کے لیے،
ٹھیک ہے،
یہ سب کے لیے،
سب کے لیے۔
اچھا، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صرف غیر حاجی کے لیے.
اچھا،
مراد یہ کہ حاجی جو ہیں وہ بھی اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارے. بعض وقت الٹا حساب یوں چلتا ہے کہ ہم تو یہاں پر یہ فضائل سن کے اور ان چیزوں میں لگ جائیں گے اور کر دیں گے شروع، حاجی اپنے معمولات میں لگے ہوتے ہیں. یعنی وہ اگر کسی جو ہے نا وہ نئی صحیح کام کے اندر فضول میں لگے ہوئے، گپوں میں لگے ہوئے، غیبت چغلی میں لگے ہوئے، تو اسی کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ بھی ان دنوں کو غنیمت سمجھ کے کہ ان کے لیے تو مکہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں یا وہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر ہیں، تو وہاں تو عبادت کا، نیکی کا ثواب اور اعتبار سے بھی بڑھ جاتا ہے، ایک لاکھ گنا، 50,000 گنا، تو ان کو تو اس اعتبار سے بھی ان دنوں کی زیادہ قدر کرنی چاہیے. اور عمومی طور پہ جو جملہ مسلمان ہیں، ہم جیسے یہاں پر ہیں یا اور پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، ان کو ان دنوں کے فضائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ نیکی، عبادت، تقوی، خوف خدا کے کاموں کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو معمول یہی ہوتا ہے کہ جانور خریدا اور لگ گئے اس کے اندر،
جی جی،
یہ ایک یعنی ٹرینڈ بن گیا ایک ہمارے ہاں کہ جانور جو ہے وہ 10 دن پہلے یا 20 دن پہلے خرید لیتے ہیں، یا بچوں کو شوق ہوتا ہے جی جلدی لے کے آئیں، جلدی لے کے آئیں. بہرحال یہ جانوروں کا جلدی لانا تو خیر کوئی وہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، لیکن مسلمان کے لیے بہرحال اور بڑے بڑے کام ہیں، عبادت کے، نیکی کے، دیگر مصروفیات کے. اب اگر جانوروں کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو گئے، بدن ناپاک ہوا، نماز نہیں پڑھی یا دیگر کاموں میں نہ لگے، تو بہرحال یہ لازمی بات ہے، یہ تو گناہ کی صورت بن گئی. اور اگر ان میں مشغولیت کی وجہ سے دیگر ذکر، اذکار، تلاوت، ان چیزوں سے یعنی جو ہے وہ سائیڈ میں ہو گئے، تو بھی محرومی. اسی لیے بطور خاص جو یعنی طلبہ ہوتے ہیں، جو ہمارے یعنی جامعہ کے طلبہ، ان کے حوالے سے تو میں یہ ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی ان کو تو پہلے نہیں جانور خریدنا چاہیے. ان کا جانور تو 9 ذوالحجہ کو ہی آئے، شام کو آئے اور اگلے دن اس کو ذبح کر دیا جائے. وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے علم دین میں جو مشغولی ہے
جی جی صحیح،
وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اب میں بھی یہ کر سکتا ہوں، میں بھی 4 بکرے لے کے اپنے گھر پہ رکھ لوں، وہ لگا رہا ہوں ان کے ساتھ، لیکن اس سے بہتر ہے کہ میں جو دوسرے کام کر رہا ہوں، جو میرے علمی کام ہے، تو میں ان کے اندر مشغول ہو جاؤں. تو ہر بندے کو یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے دیگر کام اگر یہ صرف جانور پالنے سے اور اس کو جناب چارہ وارہ کھلانے سے زیادہ اچھے ہیں، تو وہ ان میں مشغول ہے. وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہیں، یعنی جو خاص طور پہ شہروں کے رہنے والے ہیں، وہ جانوروں کو پالنے کے عادی نہیں ہیں، تو پھر انہیں جو ہے نا وہ اس کے مائنس پلس کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے جو ہے نا وہ جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا. اچھا، پھر اس کے جو یعنی ناپاکی کے احکام ہیں اس کے ساتھ، پیشاب وغیرہ کے، ان کا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ مستقل آزمائش کے اندر ہی رہتے. گھر کا بھی ایک حصہ ناپاک، تو کپڑے بھی ناپاک، تو بدن بھی ناپاک، تو یہ دیگر مفت کی مصیبتیں جو ہے نا وہ ساتھ میں ہو جاتی ہیں. تو لہذا ان دنوں کو عبادت کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے اور ان کے اندر گزارنے کی زیادہ کوشش کی.
جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بڑی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی. وہ سب یہ ارشاد فرمائی کہ جیسے شب قدر میں قیام کے برابر اس کا قیام رکھا گیا، تو قیام کی کوئی کم سے کم تعریف کے روز رات کو کتنے نوافل کم سے کم بھی پڑھ لیں؟ اگر
دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. قیام جو ہے، جب مطلق قیام کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد پوری رات ہی کا قیام ہوتا ہے.
اچھا،
پوری رات کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثر رات کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے.
صحیح ہے
کہ اکثر رات جس نے عبادت میں گزاری،
صحیح،
تو اس کی پوری رات ہی عبادت میں شمار کی جاتی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے جو ایک عام فضیلت ہے جو ہر جگہ بیان کی جاتی ہے، کہ کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ.
کیا بات،
جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا،
سبحان،
اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا.
کیا بات ہے،
تو لہٰذا کم از کم جو التزام ہے وہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وہ با جماعت ادا کی جائے، تاکہ پوری رات کے قیام کا ثواب ملے. اور اس کے علاوہ اکثر رات اگر عبادت میں گزار سکتے ہیں تو عبادت میں گزاری جائے. اور عبادت میں گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف نفل ہی پڑھے جائیں. نفل اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نماز سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے. نماز سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، لہٰذا نوافل کچھ نہ کچھ ضرور ادا کیے جائیں. یعنی یہ نہ ہو کہ دوسرے کام تو کریں لیکن نوافل کی طرف اصلا رجحان ہی نہ ہو، طبیعت ان کی طرف مائل ہی نہ ہو، ایسا یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کے لیے جو نماز کے ساتھ رغبت اور محبت ہے،
وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی بھی دوسری چیز کی وجہ سے بالکل سائڈ میں جناب کونے میں جا کے لگی ہوئی ہو، کہ موقع ملے گا تو جناب نوافل پڑھیں گے اور موقع ملے گا تو جناب دو چار جناب وہ ہم سجدے بھی کر لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز اس کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. فرض تو فرض، نفل نماز جو ہے وہ بھی آدمی کی یعنی پہلی ترجیح کے اندر جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے. وقت ملے تو نوافل میں کھڑا ہو جائے، ذکر اللہ تسبیح کے اندر کھڑا ہو جائے، تلاوت قرآن کرنا شروع کر دے. یعنی تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک اور نوافل،
کیا بات،
یہ وہ عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. اچھا، تو لہذا کچھ نہ کچھ یہ ضرور کیا جائے. لیکن عبادت چونکہ صرف انہی میں منحصر نہیں،
صحیح،
ایک آدمی مثال کے طور پہ یعنی جو علم دین سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے وہ بھی عبادت میں، جیسے ہمارے یہ درس نظامی کے طلبہ ہوتے ہیں،
جی
یہ طلبہ جو ہے ان کا یعنی مغرب کے بعد تو ان کے اپنے یعنی کھانے کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد یہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے مطالعے کے لیے، اپنے شرعی مسائل سیکھنے کے لیے. اب اس میں قرآن کی تفسیر ہے، اس میں حدیث ہے، اس میں فقہ ہے، اس میں اخلاقیات ہیں، اور اس میں اصول فقہ ہے، اس میں اصول قرآن ہے، اس میں اصول تفسیر ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ تو اعلیٰ در، یہ نوافل سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے، کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے. تو علم وہ عبادت ہے جو دیگر عبادتوں سے افضل ہے. تو لہذا ہمارے وہ طلبہ جو ان راتوں کی فضیلت پانے کی نیت سے، کہ ان راتوں میں جاگنے کا فرمایا، عبادت کا فرمایا، اللہ کی عبادت میں گزارنے کا فرمایا، تو ان راتوں کے اندر وہ اپنے علم دین میں مشغول ہوتے ہیں، تو یہ جو فضائل ہیں یہ ان کو بھی حاصل ہوں گے. اچھا، اسی طرح طلبہ کے علاوہ وہ علماء، وہ اساتذہ جو طلبہ کو پڑھانے کے لیے تیاری کرتے ہیں،
صحیح،
وہ بھی رات کو عشاء کے بیٹھ بیٹھ کے اپنا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. جس نے حدیث پڑھانی ہے وہ پہلے حدیث پڑھے گا، جس نے فقہ پڑھانی ہے وہ فقہ پڑھے گا، وہ بھی اس ثواب اور اس فضیلت کو حاصل کرنے والا ہے. اچھا، اسی طرح ہمارے وہ اسلامی بھائی جو مثال کے طور پہ یہاں مرکز کے اندر کسی کورس کے اندر شریک ہیں، کہ یہاں نماز سیکھ رہے ہیں، دعائیں سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، تلاوت سیکھ رہے ہیں، یا ہمارے جو ہے وہ عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، اچھا اسی طرح جو قافلوں میں جاتے ہیں اور ان کے جدول کے اندر عشاء کے بعد معمولات ہیں،
جی جی،
سیکھنے سکھانے کے حلقے ہیں،
صحیح.
اچھا، یا اسی طرح مدری چینل کے اوپر جو بیٹھتے ہیں اور وہ علم دین سیکھتے ہیں،
اور ان دس دنوں میں تو جیسا کہ آپ کے بھی علم ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ مدنی مذاکرہ،
تو اب یہ جو بھی یعنی علم دین کی جو صورتیں ہوں گی، یعنی جیسے یہ مدنی مذاکرہ کا آپ نے ذکر فرمایا، جو علم دین کی صورتیں ہوں گی یہ ساری کی ساری اس میں آئیں گی کہ یہ رات کو عبادت میں گزارنے والے لوگ ہیں.
سبحان،
تو لہذا اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے.
کیا بات،
اس میں یعنی نوافل بھی ہیں، ذکر اللہ بھی ہے، یعنی اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. اصل میں بعض لوگوں کو تلاوت کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ تلاوت زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
صحیح.
ہاں یہ ہے کہ سمجھ کے تلاوت کرنا اور زیادہ اچھا ہے.
سبحان،
دوسرا یہ ہے کہ تلاوت تو یعنی تلاوت کی تو فضیلت اور شان کے کیا کہنے، اس کی تو شان ہی بلند ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے اپنے ضروری فرض مسائل کا اس کو علم نہیں ہے تو اس پہ تو فرض ہے نا کہ پہلے وہ مسائل سیکھے، لہذا وہ اپنی جو ہے وہ جو یعنی ٹائم ٹیبل کا جو بیلنس ہے وہ تھوڑا سا سیٹ کرے کہ فرض علم سیکھنا بھی اس کے اندر شامل ہو اور تلاوت قرآن بھی اس میں شامل ہو. اس کو بھی بالکل نہ چھوڑے، بالکل چھوڑتے بعد میں عادت نہیں بنتی.
صحیح،
تو یوں بیلنس کے ساتھ کہ تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک، نوافل، اور اس کے ساتھ جو ہے علم دین کا سیکھنا سکھانا. اچھا، اسی طرح کتابوں کا مطالعہ کرنا، جیسے مثال کے طور پہ میں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر نہ ہوں تو میں مطالعے کے اندر ہوں گا، اس طرح اور کئی لوگ جو ہے وہ مطالعے کے اندر ہوں گے، یا کوئی مفتی ہے وہ فتویٰ لکھنے کے اندر ہے، یا اس فتوے کی تحقیق کے اندر وہ لگا ہوا ہے، یا کسی اور شرعی مسئلے کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے، یا وہ علماء حق جو دین کے لیے تصنیفات کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو ان کا وہ عمل، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ رات جاگ کر عبادت کرنے کے زمرے میں داخل ہوں گے. تو لہذا وہ جو شب قدر کے قیام کا آپ نے فرمایا کہ ان راتوں میں ہر رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے، جو بھی ان معمولات میں مصروف ہوگا وہ ان راتوں میں اگر یہ سارے کام کرے گا تو وہ ان راتوں کی فضیلت کو پانے والا ہوگا.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی زبردست آپ نے رہنمائی فرمائے، اور ذوالحجہ کے اندر ایک عبادت کا اسپرٹ یہ سمجھیے کہ جاگ اٹھا کہ اب انشاءاللہ تبارک پتہ عبادت کرنی ہے. مدری چینل کے ناظرین کو دوبارہ عرض کروں گا کہ اپنے دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر ضرور نمازوں کا بھی اہتمام ان میں کریں، اور رات کے کھانے سے فارغ ہو کر، باب المدینہ کے رہنے والے تو عشاء کی نماز یہاں با جماعت پڑھیں، اگر آپ اپنے محلے میں پڑھتے ہیں تو پڑھ کر فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز تشریف لے آئیں، امیر علیہ سنت کا دیدار ہوگا، ان کی صحبت ہوگی، ان کی باتیں ہوں گی، ہمارے سوالات کے ان کے جوابات کا سلسلہ ہوگا، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ تشریف لائیں. اگر آپ یہاں نہیں ہیں تو مدنی چینل کو تھام لیجئے اور مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی، نوافل کا بھی اہتمام ہو اور پھر اس کے بعد تسبیحات کا بھی اہتمام ہو، تلاوت قرآن کا بھی کچھ وقت ہو، پھر سو جائیں، نماز فجر باجماعت پڑھیں۔ اسلامی بہنیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے نماز وغیرہ کو پورا کریں، اللہ نصیب کرے اگر کسی دن اللہ تعالیٰ صحت دے، روزہ بھی رکھیں تو انشاءاللہ عزوجل ان دنوں کی اللہ نہ چاہتا ہوں برکتوں کو پائیں گے، اور پھر جب قربانی کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش یہ نازل ہوگی انشاءاللہ عزوجل۔ آئیے کچھ ہمارے پچھلے سلسلوں میں صبر و شکر کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ چلا، کئی لوگ بھی ملے انہوں نے کافی پذیرائی اس حوالے سے کی کہ بڑے مدنی پھول اچھے مفتی صاحب نے عطا فرمائے۔ سب اس دنیا کے اندر تو ہم شکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو صبر کا ہمیں آپ نے ذہن دیا۔ قیامت کا دن ہزار سالہ دن ہوگا، قرآن پاک میں مشہور آیت بھی ہے، بچے بچے کو یاد ہوتی ہے جو بڑے ہوتے ہیں، انہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اب یہ جو نعمتیں ہم نے دنیا میں حاصل کی، شکر کیا، تو اب وہاں پر کیا سوال ہوگا اور وہ کس طرح اس کو ہم، یعنی ہمیں جواب دینا پڑے گا، وہ کیا معاملہ ہوگا؟
دیکھیں نعمت کے بارے میں سوال ہونا تو جیسے یہی آیت مبارکہ ہی آپ نے ذکر کی ہے،
جی،
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
جی،
پھر تم سے ضرور ضرور ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ تو چونکہ قرآن پاک کی آیت میں آ گیا تو زیادہ نعمتوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا،
صحیح۔
اچھا، اسی طرح کا دوسری آیت مبارکہ بھی ہے، اس میں بھی فرمایا گیا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا بے شک آنکھ اور کان اور دل، ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔
صحیح،
یہ نعمت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی، آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے،
جی،
تو ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ موسٹلی ہمارے جو افعال ہے وہ ان اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ سوال کس طرح ہوگا،
جی،
تو اس کی بہت ساری صورتیں احادیث مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں،
جی۔
مثال کے طور پہ ایک معروف حدیث مبارک ہے جو ریاکاری کے باب کے اندر بیان کی جاتی ہے، حدیث مبارک کی قیامت کے دن تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک قاری ہوگا۔
ٹھیک،
شہید سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے یہ یہ نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا،
اللہ،
اور فرمائے گا کہ ان کے بدلے میں تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں لڑا، اتنا لڑا، اتنا لڑا کہ میں نے جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے شہید کہا جائے، اس لیے لڑا کہ میرے دین کا کلمہ بلند ہو جائے، تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، شجاع کہا جائے، شہید کہا جائے، تو کہہ لیا گیا تجھے،
صحیح،
اب اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا۔ دوسرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، اتنا مال دیا، ان کے بدلے میں تو نے کیا کیا،
صحیح،
تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے مال دیا، میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، ادھر خرچ، ادھر خرچ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، میری رضا کے لیے تو خرچ نہیں کیا تھا، اب اس کے بارے میں حکم، تجھے سخی کہلوانے کے لیے خرچ کیا تو کہہ لیا گیا، حکم ہوگا کہ اس کو بھی گسیٹ کے جہنم میں ڈال۔ اچھا، یہی معاملہ جو ہے وہ قاری کے ساتھ ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تو نے ان کے مقابلے میں کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن پڑھا پڑھایا، یہ سارے میں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے قرآن اس لیے پڑھا پڑھایا کہ تجھے قاری صاحب کہا جائے، قاری ہے، یعنی اس زمانے میں خیر قاری کا لفظ عالم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ تجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، تو کہہ لیا گیا، بدلہ تو مل گیا، اب حکم ہوگا اسے گسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں۔ یہ حدیث مبارک جو ہے یہ تھوڑا سا ایک یعنی امیج جو ہے وہ وہاں کی پیش کرتی ہے،
جی،
کہ قیامت کے دن سوالات کا انداز کیا ہوگا۔
صحیح،
ایک سوال تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے یہ یہ نعمتیں دی، جو نعمتوں کے اوپر سوال ہے،
صحیح،
کہ نعمت کا سوال کیا جائے گا اور کیسے کیا جائے گا، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے یہ یہ نعمتیں کی، تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا۔ اب دو سوال اور بھی اس کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں،
جی،
وہ دیگر احادیث مبارکہ میں، ایک سوال تو یہ ہوگا کہ یہ تو نے شے کیسے حاصل کی،
ٹھیک ہے،
یعنی جو نعمت حاصل کی گئی، یعنی آنکھیں کان ناک تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، ہم نے کوشش کر تو حاصل نہیں کی، لیکن جو نعمت کوشش کر کے ہم نے حاصل کی، پیسہ ہے، مال ہے، عزت حاصل کی ہم نے، تو فرمایا جائے گا کہ یہ جو تو نے نعمت حاصل کی یہ کیسے حاصل کی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس کو کیسے خرچ کیا، کیسے استعمال کیا۔ اب مثال کے طور پہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے
جی بالکل،
سوال یہ ہوگا کہ یہ مال تو نے کیسے حاصل کیا، جائز ذریعے سے یا ناجائز ذریعے سے، جھوٹ بول کر یا سچ بول کر، دھوکہ دے کر یا دیانتداری کے ساتھ، جھوٹی قسمیں کھا کر یا جو ہے وہ سچ بول کر، لوگوں سے فراڈ کر کے یا اس کے بغیر، ملاوٹ کر کے یا لوگوں کو دھوکہ دے کے یا ناقص چیزیں بیچ کر یا ملاوٹ شدہ اشیاء بیچ کر یا لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل کر تو نے یہ مال حاصل کیا یا کیسے حاصل کیا، تو ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس کو کیسے خرچ کیا، جو مال اگر مل گیا تو اس مال کو کہاں خرچ کیا، اس کو جو ہے مثال کے طور پر اس کو سینما جانے میں، فلمیں دیکھنے میں، الٹی سیدھی جو ہے وہ جگہوں پر جانے کے اندر، گناہ کے کاموں میں، ناجائز و حرام کاموں کے اندر یا جائز کاموں کے اندر کہاں خرچ کیا، تو یہ دو سوال. اچھا تیسرا سوال وہ جو اس حدیث مبارک، یعنی جو پہلے حدیث مبارک عرض کیا اس کے اندر بیان کیا گیا، وہ کیا ان کے بدلے میں تو نے کیا کیا، یعنی یہ ان دو سے ہٹ کر سوال ہے. ایک یہ کہ تم نے نعمت کہاں سے کیسے حاصل کی، دوسرا یہ کیسے خرچ کی،
صحیح.
تیسرا یہ ہے کہ ان کے حوالے سے تو نے یعنی پھر اللہ کے لیے کیا کیا،
اللہ
وہ ہے شکر کے حوالے سے،
صحیح.
کہ تو نے ان کا شکر ادا کیا یا ان کے بارے میں ناشکری کی، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ استعمال کیا یا اس کے برخلاف استعمال کیا، تو یہ ایک عمومی نوعیت جو ہے وہ سوالوں کے حوالے سے. باقی مزید احادیث مبارکہ میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن یہ ایک عمومی سی وہ چیز ہے کہ جو احادیث مبارک میں بیان کی گئی ہے کہ یہ سوالات جو ہے قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں ہوں گے.
اب ظاہر بات ہے آدمی اپنا ذہن بنائے کہ میں کوئی بھی ایسی چیز کرنے جا رہا ہوں تو اس کا قیامت کے دن مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. جب یہ بات انشاءاللہ عز و جل ذہن میں ہوگی تو آدمی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا. کیونکہ دیکھیے ہماری آنکھیں اس وقت کیا ہیں، آپ کہیں گے کھلی ہیں، ٹھیک ہے، مگر اصل میں ہماری آنکھیں اس وقت بند ہیں. اصل یہ آنکھیں کھلیں گی جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، جب عمومی طور پر آنکھیں بند ہوں گی تو اس وقت یہ اصل میں آنکھیں کھلیں گی. تو جب وہ اصل میں آنکھیں کھلیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ 50 سال ملے، 60 سال ملے، 30 سال ملے، 20 سال ملے، 40 سال ملے، جو بھی ملے ایکس وائی زیڈ، کہ ہم نے اس کے اندر کس طرح نعمتیں حاصل کیں، کس طرح خرچ کی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام معاملات کے اندر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب حضرت آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر نعمت پر یہ اتنے مشکل اور کڑے سوالات کا سلسلہ ہوگا، تو اب میں کہوں کہ بھائی میرا ایک گھر ہے، اب یہ بڑا گھر ہو، ایک گاڑی ہے، فیملی جن کی بڑھتی ہے، دو گاڑیاں ہوں، یا کسی بھی نعمت میں، کسی بھی کام کاج کے معاملے میں، ترقی کے حوالے سے، نعمت کے بڑھنے کے حوالے سے، تو کیا نعمت کے بڑھنے کے حوالے سے سوال کرنا چاہیے؟ پھر قیامت کے دن تو سوالات کا سامنا، یہ نعمتوں کا تو جواب دینا پڑے گا، کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں نعمت تو ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں یعنی ہمارے فائدے کے اعتبار سے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے حق میں نعمت ہے. یعنی جو انسان کو فائدہ دیتی ہے وہ چیز نعمت کہلاتی ہے، جس سے انسان کو منفعت حاصل کرتا ہے وہ اس کے حق میں نعمت ہے. اب یہ ہے کہ نعمتوں کی کثرت، اس کی تمنا یا اس کی دعا یا اس کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ شریعت نے اس سے یوں تو منع نہیں کیا کہ یہ کوئی ناجائز و حرام چیز ہے نعمتوں کی کثرت. اللہ تعالیٰ نے ذرائع بیان فرما دیے،
ٹھیک ہے،
نعمتوں کے استعمال کے طریقے بیان فرما دیے،
ٹھیک،
اور وہ تمام باؤنڈریز اور لمٹس جو ہیں وہ مقرر فرما دی کہ یہ وہ چیزیں ہیں، ان کا خیال کرنا ہے. اب ان کے ہوتے ہوئے نعمتوں کی اگر کثرت ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ مال ہے بطور خاص، یعنی چونکہ مال جو ہے وہ بطور خاص ایک قابل حصول نعمت ہے،
جی جی،
کہ ہم اسے محنت کر کے حاصل کرتے ہیں. اب مال کے لیے کوشش کرنا، اس کی طلب کرنا، اس کی تمنا کرنا، مجموعی طور پہ تو چونکہ ہوتا یہ ہے کہ مال کی کثرت جو ہے آدمی کو غفلت میں ڈال دیتی ہے.
صحیح.
اس لیے صوفیاء کرام، علماء عظام اور اکابر بزرگان دین نے اس سے جو ہے وہ کثرت مال کی حوث، جمع طلب سے منع ہی فرمایا ہے.
ٹھیک.
اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی جو ہے وہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا، کہ قبر میں جانے تک بندے کو مال کی کثرت کی جو طلب ہے وہ غافل ہی رکھتی ہے، وہ غافل غفلت میں ہی اس کو ڈالتی. لیکن بہرحال اس کے ساتھ جو شرعی احکام ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ حلال ہو،
صحیح،
کلو من طیبات ما رزقناکم،
سبحان اللہ،
کھاؤ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں. پاکیزہ اب حرام جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ ناپاک ہے. تو فرمایا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وشکرو للہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ نعمت کے ساتھ ایک دوسری چیز متعلق. دوسری بات یہ ہے کہ حرام نہ ہو، حلال ہو حرام نہ ہو. حرام کی جدا گانا صراحت فرمائی، فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، غلط طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو گھسیٹ کے حکمرانوں کے پاس لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ذریعے کھا جاؤ جان بوجھ کے، جیسے کورٹ کچہری میں
لے جاتے گھسیٹا جاتا ہے نا. جو آپ نے آیت پڑھی
کہ جی اس کا یہی ہوتا ہے اس کا، کہ بھئی تمہیں جو ہے نا میں کورٹ کے اندر گھسیٹوں گا اگر تم مجھے اتنا پیسہ نہیں دو گے.
صحیح
اور کتنے لوگ ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کے، یا بلیک میلر جو ہوتے ہیں بلیک میلنگ کرتے ہیں، ان کا ایک بڑا عام سا طریقہ ہوتا ہے بلیک میلنگ کرتے ہیں، اس کے ذریعے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. تو باطل طریقے سے کھانے میں تو سب صورتیں داخل ہوتی ہیں، سود بھی ہے، رشوت بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، بھتا خوری بھی ہے، مال چھیننا بھی ہے، موبائل چھیننا بھی ہے، آج کل جانور ہے تو وہ چوری کر لینا، اس کا چھین لینا، وہ بھی اس میں شامل ہے. اچھا اسی طرح دھوکے فراڈ کے ذریعے جو کمائی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو باطل کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے. تو مال حرام نہ ہو، نعمت جو ہے وہ حرام کی صورت اختیار نہ کرے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ مال جس کی، یعنی نعمت کے حوالے سے مال کی چونکہ بات کر رہے ہیں، اسے گناہ میں صرف نہ کیا جائے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کمایا حلال جائے، حرام نہ کمایا جائے.
ٹھیک.
دوسرا اس کا استعمال جو ہے وہ ناجائز اور گناہ کے کاموں کے اندر نہ ہو. گناہ کے کاموں میں ہوا تو وہ حد سے بڑھنے والی صورت ہوگی.
صحیح.
یعنی ولا تصرفوا انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. گناہ کے، اب گناہ میں کون خرچ کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اپنے ذریعہ آمدنی یہ بنا لیا کہ یار میں سینما بناؤں گا،
ٹھیک ہے،
یا میں ایک فلم جو نا وہ پروڈیوس کروں گا، ٹھیک، اور اپنی فلم کی پروڈکشن کے اوپر جو نا وہ خرچ کر رہا ہے. تو یہ تو یعنی یہ اس کا خرچ بھی حرام اور اس سے جو کمائی اس کو ملے گی وہ بھی حرام. تو یہ ناجائز کام کے اندر، گناہ کے کام میں خرچ کرنا ہے. اسی طرح یہ شرابیں پینے کے اندر یا معاذ اللہ بدکاری کے اندر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنا، تو یہ سب جو ہے یہ وہ ہے جو رقم کو، مال کو حرام کاموں کے اندر خرچ کرنا ہے. تو یہ ایک تیسری چیز ہے کہ کثرت مال کی یا کثرت نعمت کی طلب ہے لیکن اس کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی. اچھا چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اترانا اور فخر کرنا اور مقابلے بازی کرنا نہ ہو. فرمایا ولا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشیاں نہ مناؤ. یعنی اترانے والی خوشیاں، مطلب خوشی منع نہیں ہے، اترانے والی خوشیاں نہ مناؤ، اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرتا. لہذا اب مال کے ذریعے اگر تو تفاخر ہے کہ دوسروں سے مقابلے بازی اور ان کی تحقیر اور اپنی بڑائی اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھنا اور دوسروں کے اوپر جناب اپنا روب جمانا ہے، اگر یہ والی صورت ہے، تفاخر کی صورت ہے، تو یہ ناجائز ہو جائے.
یہ جانوروں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟
جانوروں کے اندر 100% ایسا ہو سکتا ہے. یعنی جیسے قربانی کے جانور ہے اس کے اندر تفاخر ہو سکتا ہے، دیکھیں جو ہمارا جانور ہے، ہماری گائے یا ہمارا بکرا جو ہے وہ اس کا تو اس کے
محلے میں
کوئی نہیں، گلی محلے کے. یعنی یہ بالکل 100% تفاخر کی صورت. تفاخر کپڑوں میں بھی ہو سکتا ہے،
صحیح،
تفاخر مکان کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ میرے مکان جیسا ہے ہی نہیں، کسی کا نہیں، سارے غریب غربا بستے ہیں یہاں پر، میرے قربانی کے جانور جیسا جانور ہی کسی کے پاس نہیں، اس میں بھی تفاخر. یہ تو یہ ہے، حدیث مبارک نے تو یہاں تک فرمایا گیا کہ مسجدوں میں تفاخر ہوگا. اور یہ ہے، یہ ہے بالکل ہے. یعنی میں 10 مثالیں جو ظاہری اعتبار سے نظر آتی ہیں وہ تو میں ویسے ہی پیش کر سکتا ہوں. دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اس کے اوپر حکم نہیں لگاتے، لیکن لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں،
صحیح صحیح،
یار ہم نے اپنی مسجد کا گنبد ایسا بنانا ہے کہ دنیا دیکھے، اس کی مسجد سے تو اچھا ہی بنائیں گے نا، ہماری مسجد کا مینار اس کی مسجد کے مینار سے تو اچھا ہی ہوگا نا. ہم ایسا امام رکھیں گے کہ دیکھنا ذرا، ان کے امام کو کاٹ کے رکھ دیں گے. ہماری مسجد میں جناب اے سی ہوگا، یہ اس میں کارپیٹ ہوگا، اس میں ایسے قالین ہوں گے، ہم اس میں یہ سہولیات دیں گے. تو ہماری مسجد کی جو سجاوٹ ہے وہ جناب یونیک ہوتی ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہے. اب ہم عزت کی اس کو بات بنا کے بیٹھے ہوں گے، اس کو جناب اپنا جو ہے وہ ناک کٹوانے کے برابر سمجھیں گے اگر ہماری مسجد ہر سال اسی وقت میں اسی طرح نہ سجائی گئی یا اس کی کم سجاوٹ ہوئی. ہمیں بھلے قرض لینے پڑے، لوگوں سے جبری ہمیں چندہ لینا پڑے، ہم مسجد سجا کے چھوڑیں گے. گلیاں محلے سجانے کی کا رواج ہے، اس میں مقابلے بازیاں، تفاخر ہے، ہم نے ان سے زیادہ گلی اچھی سجائی، ہم نے ان سے زیادہ اچھی سجائی. اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، ان سب کاموں میں اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. اچھا جانور قربانی کا خریدنے کے اندر، اچھی جو ہے مسجد بنانے کے اندر، اچھا مؤذن رکھنے کے اندر، مسجد میں اے سی دیگر چیزیں انسٹال کرنے کے اندر، سب چیزوں میں ہو سکتا ہے. لیکن جو بری صورتیں ہیں، یعنی جو تفاخر کی میں نے بات عرض کی ہے، تو وہ فرمایا گیا کہ مسجدوں میں بھی تفاخر کیا جائے.
صحیح.
اور مسجد میں تفاخر یہی ہوتا ہے، ہمارے ساؤنڈ جیسا سسٹم جیسا
ہے نہیں،
ہم نے جیسا مسجد کے اندر یعنی فیسلٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، کوئی نہیں کرتا.
صحیح.
ہمارے ہاں تو اعتکاف میں ماشاءاللہ ایسی بہاریں ہوتی کھانے پینے کی، تو یعنی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ تفاخر، یہ مقابلے بازی. ہم نے تو اپنے موتقف، یا ہم نے تو 27ویں رات تکے کباب کا انتظام کیا تھا جناب، وہ ملائی بوٹی تھی تو جناب ریشمی کباب تھے. یہ سب لسٹیں وہ ہیں جو لوگ آ کے بیان کرتے، اور میں ان کا بیان ہی آپ کو آگے سنا رہا ہوں. یہ مقابلے بازی اور یہ فخریہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرے غریب نے ہلکا پھلکا انتظام کیا، اس نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا. یہ مسجد سیٹھ صاحب کی ہے، وہ بےچارے محلے کے 10 غریبوں نے مل کے بنائی ہوئی ہے. تو یہ تفاخر جو ہے یہ چلتا ہے.
صحیح.
مکانات میں تفاخر تو حدیث مبارک میں اندر فرما دیا گیا.
جی.
فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ ننگے پاؤں چلنے والے اور چرواہے،
اللہ،
ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، چرواہے لوگ جو ہیں، فرمایا کہ یہ بلڈنگز کے اندر مقابلے بازی کریں گے، یہ فخر کریں گے تعمیرات کے اوپر کہ دنیا کی یہ اس طرح کی جو بلڈنگ ہے نا وہ ہم ہی بنائیں گے. دوسرا کہے گا نہیں ہم بنائیں گے. اب اس نے بنایا ہے تو دوسرا بنائے گا، دوسرا بنائے گا تو تیسرا بنائے گا. یہ ہے یتطاولون فی البنیان، حدیث کے الفاظ، کہ فخر کریں گے کس کے اوپر؟ عمارات کی تعمیر کے اندر، عمارتوں کے اندر، بلڈنگز کے اندر فخر کریں گے. اور مسجدوں کے اندر جو صورت میں نے عرض کی ہے، مسجدوں کے اندر جب وہ فخر کریں گے، مسجدوں میں فخر کرتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ فخر و غرور، یعنی مال اگر ملا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ فخر والا پہلو جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے.
صحیح.
اچھا، یہ فخر کے ساتھ، اب اس کے ساتھ مزید اگلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کے ذریعے دوسروں، یعنی ایک فخر ہوتا ہے اپنی ذات کی حد تک، تکبر ہوتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنے کے اعتبار سے. وہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہم نعمت کا یوں استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو ہم حقیر سمجھیں. اچھا، پھر یہ بھی ہے، اگر مال ہے تو جو اس کے حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے.
ٹھیک.
جو حقوق واجب ہیں، مال کے اوپر زکات ہے
اس کو،
صدقہ فطر جو ہے اس کی ایک یعنی مقدار ہے کہ اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا، قربانی لازم ہوگی.
صحیح.
اور اسی طرح وہ رشتے دار، وہ رشتے دار جو بیچارے غربت کے مارے اس قدر مجبور ہو چکے ہیں کہ کھانے پینے پہننے کے اندر انتہائی مشکل میں آئے ہوئے ہیں، ان کے جو محارم ہوں، ان کے جو محارم ہوں، ان پر واجب ہوتا ہے کہ ان کی کفالت کریں.
اللہ.
اور یہ عام طور پہ وہ واجب ہوتا ہے کہ جس کا یعنی بہت کم لوگوں کو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، کہ یہ بھی اتنا ہی واجب ہے جتنی قربانی واجب ہے، یہ اتنا ہی واجب ہے جتنا صدقہ فطر واجب. یعنی اگر ہمارے محرم رشتہ داروں میں کوئی ایسی حالت میں ہے کہ اس کے گھر انتہائی تنگی اور انتہائی تکلیف ہے اور ان کا گزارا نہیں ہو رہا، تو اس کے جو محرم رشتہ دار ان پر واجب ہے کہ ان کا خرچہ پورا کرے. اب وہ پھر اس کی آگے مزید تفصیل ہے، اجمالاً صرف میں نے عرض کر دیا، مزید تفصیل بھی ہے کہ کون کتنا اس میں خرچ کرے گا. یعنی مثال کے طور پہ چار بھائی ہیں، ایک بہن بہت غریب ہے، تو اب چار بھائی جو ہے وہ کس طرح ڈیوائیڈ کریں گے؟ اگر دو بہنیں اچھے کھاتی پیتی ہیں، دو بھائی اچھے کھاتے پیتے، ایک بھائی بہن غریب ہے، تو ان کا آپس کے اندر جو ہے وہ یعنی ان کا پورشن کتنا ہوگا جو ان کی ہیلپ کرنے کا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو نعمت کی کثرت کا طلب کرنا فی نفس ہی برا نہیں، لیکن چونکہ اکثر یہ غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے، لہذا اس سے اکثر بزرگان دین نے منع ہی فرمایا، اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا. یعنی ورنہ تو صفا مروہ کے پہاڑ جو ہے وہ سونے کے ہوتے ہیں،
کیا بات،
ورنہ تو مکے کی وادی جو ہے وہ سونے کی ہو جائے،
کیا بات،
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا کہ آپ نے امارت اور بہت زیادہ مال و دولت والی زندگی کو اختیار نہیں فرمایا، انتہائی سادگی
اللہ
اور ظاہری تنگی کی زندگی کو آپ نے اختیار فرمایا. تو لہذا جو مال کا حساب دینے کو تیار ہے اور جو اس کے حوالے سے کوشش کرے گا کہ کمانے کے اندر اور اگلے دیگر مراحل کے اندر ناجائز کا ارتکاب نہیں کرے گا، تو ٹھیک ہے وہ کما لے، اور جس کو ڈر ہے کہ نہیں بھی گڑبڑ ہو جائے گی تو وہ پھر خود احتیاط کرے.
صحیح صحیح. ماشاء اللہ، بڑی آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی. نعمت اور شکر کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے. اس بات کو اگر ہم مجموعی طور پر اگر ہم اس کو کمپائل کریں، تو آپ نے جتنا بھی بیان فرمایا شکر کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کس کو فرمائیں گے اور اس کا شکر کیا کس طرح ہم ادا کریں؟
دیکھیں اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے،
سبحان اللہ،
سب سے بڑی نعمت ایمان ہے،
صحیح،
کیونکہ ایمان وہ نعمت، یعنی ہر نعمت کی جو ہم وہ کریں گے نا، اس کی گریڈنگ کریں گے،
جی جی،
وہ کریں گے اس کی اہمیت کے اعتبار سے،
صحیح،
جو جتنی اہم ہے وہ اتنی ہی بڑی نعمت ہے،
صحیح،
اب ایمان سے زیادہ اہم کوئی چیز بھی نہیں ہے،
صحیح فرما،
لہذا ایمان ہی سب سے بڑی نعمت ہے،
سبحان اللہ.
اب مثال کے طور پہ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے، یعنی ان الذین کفروا ومادوا ہم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولا افتدا به، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو حالت کفر میں مر جائیں، جو کافر ہوئے اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، ماتوا ہم کفار،
صحیح،
فرمایا فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولا افتدا به،
صحیح،
اگر پوری روئے زمین کے برابر سونا بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ایمان کے مقابلے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بیان فرمائے گی، بلکہ یہ بھی فرمائے گا کہ اتنا ہی اور بھی اگر ہو، اور جگہوں پر یہ بھی ہے کہ اس سے اتنا اور بھی اگر ان کے پاس ہو وہ بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن یہ ایمان کی جگہ کام نہیں دے گا. تو ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے،
صحیح فرمایا.
اچھا، ایمان کے بعد جو دوسری بڑی نعمت ہمارے حق میں ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہونا،
سبحان اللہ.
یہ ہمارے لیے دوسری جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی ایمان والا ہونا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی بھی ہو سکتا ہے،
بالکل،
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی ہو سکتا ہے، لہذا ایمان علی الاطلاق جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس کے بعد ہمارے حق میں کون تم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، یہ ہمارے لیے دوسری بڑی نعمت. تیسری بڑی نعمت ہے اعمال صالحہ کی توفیق ہونا، کیونکہ اعمال صالحہ نعمت وہ ہے، یعنی قابل قدر اور اہم نعمت وہ ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے.
صحیح.
ایک آدمی اعمال صالحہ سے بالکل دور، فسق و فجور میں مشغول، شراب، بدکاری، گناہ، سود، جوا، کرپشن، دیگر سب کاموں میں مشغول ہے، سب چیزیں اس کے پاس ہیں، اعمال صالحہ سے اگر وہ محروم ہے تو اس کی یہ دیگر نعمتیں جو ہیں یہ اس کو مردود کرنے والی ہیں، اس کو، یعنی اس کی فراوانی مال کی کثرت اس کے پاس جو بھی ہے اس کو مردود کرنے والی.
صحیح.
اور جو اعمال صالحہ والا ہے وہ بھلے غریب ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، پریشان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکیوں کی توفیق دی ہوئی ہے،
سبحان،
اور کسی حال کے اندر بھی وہ ان نیکیوں کی توفیق سے، نیکیوں سے دور نہیں ہوتا.
صحیح.
نعمت پہ شکر ہے، مصیبت پہ صبر ہے، تو اسے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے اعمال صالحہ کی توفیق، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ نعمت جنت میں داخل کرنے والی اور درجات بڑھانے والی ہے،
سبحان.
اچھا، اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو نعمت ہے وہ ہے عافیت. عافیت یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مصائب کا شکار نہیں ہے، مصائب کا شکار نہیں. جیسے مثال کے طور پر اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو الحمدللہ ہم عافیت میں،
الحمدللہ
ہمیں ایسا وہ نہیں ہے کہ جناب ہمیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کی وجہ سے اس وقت بڑی پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں، ہم اپنی صحت کی وجہ سے کسی بڑی پریشانی میں مبتلا، ایسا نہیں، ہم عافیت کے اندر بیٹھے، اور دنیا میں اکثریت عافیت کے ساتھ ہوتی.
صحیح فرما.
یعنی بعض اوقات صرف ان کی پریشانی بے صبری ہوتی،
بالکل،
یعنی ان کی جو تکلیف یہ ہے کہ مالی تنگی ہے، کچھ بیماری ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ زیادہ تر بے صبری کی وجہ سے ہوتی ہے. موسٹلی لوگ جو ہے عافیت میں ہوتے ہیں، یا کم از کم اکثر اوقات اور اکثر لمحات کے اندر لوگ عافیت کے اندر ہوتے ہیں.
صحیح.
اسی لیے حدیث مبارک میں عافیت کا سوال کرنے کا فرمایا،
سبحان،
یعنی اس کا حکم دیا گیا، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کر.
صحیح.
اور اس لیے وہ دعائیں جو ہیں ان کے اندر بھی اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے،
اللہ اللہ،
اور میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں.
سبحان.
اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے،
سبحان،
لہذا اللہ سے عافیت کا سوال کر.
سبحان.
تو عافیت بہت بڑی چیز ہے، ورنہ ایک آدمی کے پاس ایک کھرب روپیہ ہے،
صحیح،
ٹھیک، لیکن اس کی عافیت کا یہ حال ہو کہ وہ کچھ کھا ہی نہیں سکے،
اللہ اللہ، نیند نہ آتی،
اس کو نیند نہ آتی ہو، وہ پلکیں جھپکانے پر قادر نہ ہو، اس کی جناب سر سے لے کر پاؤں تک عضو اس کے اندر بیماری ہو.
اللہ اللہ اللہ.
اب مال تو سارا موجود ہے لیکن عافیت نہیں ہے اس کو. تو لہذا عافیت جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت. پھر عافیت کے ساتھ پھر صحت اس کے ساتھ ہی ہے, یعنی صحت عافیت کے اندر ہی داخل ہو جاتی ہے. یعنی عافیت پریشانیوں کے اعتبار سے بھی ہے, صحت کے اعتبار سے بھی ہے. مال کا جو معاملہ ہے نا یہ سب کے بعد میں آتا ہے. مال جو ہے ایمان کے برابر تو نہیں ہو سکتا.
نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا.
مال جو ہے وہ سرکار اسلام کی امت میں ہونے کے برابر تو نہیں ہو سکتا,
بالکل نہیں ہو سکتا.
اور مال جو ہے وہ نیکیوں کے اعمال صالحہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا,
نہیں ہو سکتا.
مال عافیت کے برابر تو نہیں ہو سکتا,
نہیں ہو سکتا.
اسی لیے جن یعنی وہ لوگ کے جن کے پاس عافیت نہیں ہے مال ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مال سارا لے لے لیکن ہمیں عافیت عطا فرما, ہمیں عافیت عطا. جن کے پاس عافیت ہے مال نہیں ہے وہ سکھی ہیں, وہ سکون کے اندر ہے, وہ آرام کے اندر ہے.
غریب ہے مگر سکون,
غریب ہے عافیت کے ساتھ ہے, سکون کے اندر ہے. تو لہذا نعمتوں کی جس انداز میں ترتیب ہے ان کی فکر بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے اور ان کا شکر بھی اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے. نعمت ایمان پر اللہ تعالیٰ کا یعنی شکر اتنا ادا کریں کہ یعنی حقیقتاً تو ہمارا سر جو ہے وہ سجدے سے نہ اٹھے.
اللہ اللہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا, ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا, ہم مومن ہیں. ورنہ ہم کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو جاتے, ہمارا تو کوئی زور نہیں تھا. یا معاذ اللہ دل ہمارے کسی کا بگڑے اور وہ کسی اور طرف نکل جائے تو کیا ہے اس کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا. اسی لیے اب آپ یہ دیکھیں, بلکہ ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی.
جی,
ہر نماز کے اندر, ہر نماز میں اب کیا دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم.
ٹھیک,
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ واجب نہیں ہے.
صحیح,
مانگ لے تو بھی ٹھیک ہے, نہ مانگے تو بھی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
یہ واجب ہے.
بالکل,
یہ وہ دعا ہے جو واجب ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہی چلا کے رکھنا.
سبحان اللہ,
کہ ہم سیدھے راستے پر ہی چلے. یہ اس کی اہمیت تھی جسے ہر نماز کے اندر فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, نفل ہے, سب کے اندر اللہ تعالی نے شامل فرما دیا. تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے, پھر ترتیب جس طرح میں نے عرض کیا وہ بنی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی زبردست رہنمائی آپ نے فرمائی. اچھا, اب صبر کے حوالے سے بھی معاملات ہیں مگر وقت کم ہے اور قربانی کے دن ہے, تو یہ جانور آئے ہوئے ہیں تو کسی کا نام وہ ہنٹر رکھ رہے ہیں, کسی کا نام بمپر رکھ رہے ہیں, کسی کا نام پتہ نہیں کیا رکھ رہا ہے, تو یہ جانوروں کے نام رکھ سکتے ہیں؟
جانوروں کے نام رکھنے کی تو اجازت ہے.
جی,
یعنی اس میں تو حرج نہیں ہے.
جی,
اور بلکہ یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے.
جی,
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو جانور تھے ان کے بھی نام تھے, اسی طرح صحابہ کرام کے پاس جو جانور تھے ان کے بھی نام ہوتے تھے.
جی,
جیسے حضرت غالباً عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس پانچ کتے تھے تو پانچوں کے نام تھے باقاعدہ.
اچھا
اچھا, اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھوڑا تھا, بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کا نام تھا باقاعدہ مندوب.
مندوب,
یعنی یہ وہ گھوڑا تھا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت اچانک ایک یعنی ایسا لگا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے, کچھ خوف کی فضا پیدا ہو گئی, تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید حملہ ہو گیا مدینہ منورہ پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوراً گئے حضرت ابو طلحہ کے پاس اور انہیں فرمایا کہ اپنا گھوڑا جو ہے وہ مجھے آپ دے دیں, یعنی میں دیکھ کے آتا ہوں کیا ہے. تو حضرت ابو طلحہ نے اپنا گھوڑا دیا, عرض کیا کہ حضور ہے تو ذرا بیمار سے. تو سرکار علیہ السلام نے جب ایڑ لگائی اس کو تو وہ
کیا بات ہے,
بھاگم بھاگ گیا وہ, چل پڑا. تو اب لوگ ابھی جا رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ جو آواز آئی ہے وہ کس چیز کی ہے, کیا ہوا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر واپس تشریف لا رہے تھے.
اللہ,
تو اس گھوڑے کا نام مندوب تھا جس پہ سرکار علیہ السلام نے سواری فرمائی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں, صحابہ کرام سے فرما دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ یہ تو سمندر کی طرح بھاگتا ہے.
کیا بات,
ان وجدناہ البحرا, اسے سمندر کی طرح پایا. تو یہ مندوب جو ہے یہ حدیث مبارک کے اندر موجود گھوڑے کا نام. اچھا, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی یعنی خدمت میں جو جانور تھے ان کے نام احادیث میں موجود ہیں.
جی,
جیسے مثال کے طور پہ ادبا نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی کا نام تھا.
صحیح,
ادبا. اور اسی طرح قصوہ سرکار علیہ السلام کی اونٹنی کا نام تھا جس پر ہجرت گرا سرکار تشریف لائے. اچھا, اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خچر تھا, اس کا نام دلدل تھا. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دراز گوش گدا تھا, اس کا نام یعفور تھا.
صحیح.
تو یوں اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بکریاں ان کے نام بھی احادیث میں موجود.
صحیح.
یعنی سرکار علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں جو جو گھوڑے استعمال کیے, تقریباً ان کی ٹوٹل تعداد 24 ہے.
صحیح.
جو مختلف مواقع پر استعمال کیے, ان کے نام باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. یعنی ایک تو صحابہ اکرام کی محبت بھی ہے کہ سرکار کے گھوڑوں کے نام بھی انہوں نے یاد رکھ کے آگے پہنچائے امت تک, اور دوسرا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ گھوڑوں کے یعنی جانوروں کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں دو تین چیزوں کی احتیاط کی حاجت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایسا نام نہ ہو کہ جو دوسرے کسی کے استہزاء کا باعث بن جائے.
ٹھیک ہے,
یعنی مثال کے طور پر پڑوسی کے نام پہ آپ نے بکرے کا نام رکھ دیا, لازمی بات ہے کہ یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہو جائے گی. اچھا, یا ایسا نام نہ ہو کہ جو معاذ اللہ کسی توہین کی صورت بن جائے, یعنی کوئی مقدس نام نہ ہو.
جی
اچھا, تیسرا یہ ہے کہ ایسا نام نہ ہو جو بےہودہ سا لگے, جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں لفنٹر فنٹر, یہ یعنی یہ نام جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے کہ جو یعنی رکھنے کے نام نہیں ہے, ایون کہ جانوروں کے رکھنے کے نام نہیں ہے. تو باقی لیکن ہمارے یہاں ذرا عرف کم ہی ہے اس کے, تو ان چیزوں سے یعنی بچا جائے, کسی فرد معین کی کا استہزاء نہ ہو. ٹھیک ہے, اور کوئی بالکل بےہودہ قسم کا نام نہ ہو یا استہزائیہ نام نہ ہو. تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی رکھتا ہے نام تو ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں.
ٹھیک. اچھا حضور, میسیجز کا سلسلہ, مگر ایک سوال میرے پاس بھی اہم ہے. اور
جی جی فرما.
یہ چند دنوں پہلے خودکشیوں کا دن یہ منایا گیا ہے, اب اس کے بارے میں یہ دیکھنے میں آ رہی ہیں, سوری ٹو سے, ہمارے یہاں پہ بھی پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا. سب یعنی جو بھی معاملہ چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں یہ محبت میں خودکشی کر لیتے ہیں, کیا فرماتے ہیں آپ, کیا نصیحت کریں گے؟
اصل میں خودکشی کا جو دن منایا گیا نا وہ یوں نہیں کہ اس کی فضیلت میں منایا گیا, وہ یوں ہے کہ یہ بری چیز ہے.
جی جی,
اسے بچنا, اویئرنیس دینے کے لیے, جیسے ٹی بی کا دن منایا جاتا ہے, کینسر کا دن منایا جاتا ہے, تو یہ اویئرنیس کے اعتبار سے ہے کہ خودکشیوں کے بارے میں اویئرنیس دی جائے.
ٹھیک ہے,
دیکھیں خودکشی جو ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے.
ٹھیک,
ریزن کا کوئی بھی ہو, علل اطلاق جو ہے وہ حرام ہے. جو علمی اعتبار سے صورتیں ہیں ان کو میں ذکر نہیں کروں گا, ایک عوامی اعتبار سے جو جملہ ہے وہ یہی ہے کہ خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے, اور اس کی سخت وعیدیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود. قرآن پاک کے اندر تو واضح طور پہ فرمایا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, اپنی جانوں کو قتل نہ کرو, اللہ تم پہ بڑا رحیم ہے.
کیا بات, سبحان اللہ,
بے شک وہ تم پہ بڑا رحیم ہے, اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. اچھا, یہ تو ہے مطلقاً. اب حدیث مبارک کے اندر جو اس کی وعید ہے وہ بہت ساری وعیدیں ہیں, اس میں ایک وعید جو ہے وہ تو بڑی معروف ہے, امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے اس پہ, اس پہ مدنی مذاکرہ بھی ہے, اس پہ شاید بیان بھی ہے, اس پہ کافی ہم یعنی دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر اس میں لٹریچر موجود ہے. فرمایا کہ جو جس طرح خودکشی کرے گا وہ قیامت تک اسی طرح کے عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. یعنی جو جس نے زہر کھا کے خودکشی کی,
صحیح,
اب وہ قیامت تک جو اسے قبر میں عذاب ہے وہ زہر کھانے کا ساتھ ہی اس کو وہ ہوتا رہے گا. اور جس نے مثال کے طور پہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی, اس کے ساتھ وہی عذاب جو ہے وہ دہرایا جاتا رہے گا. تو یہ بڑی شدید وعید ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خودکشیاں ہوتی ہیں, یہ ایک پورا ٹاپک ہے اصل میں خودکشی کے اوپر, تو نفسیاتی اعتبار سے, قرآن کے اعتبار سے, حدیث کے اعتبار سے, اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل کے ساتھ کلام کروں گا. اب قطع نظر وہ ان خودکشیوں کے کہ جو پریشانیوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے کر لی جاتی ہیں, ان سے ہٹ کر جو یہ ہے یعنی پیار محبت کے اندر یعنی ناکامی کی وجہ سے جو خودکشیاں کی جاتی ہیں.
جی جی,
اب وہ جو فیل ہوا وہ تو ناجائز حرام ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا لوگوں کو اس بات پہ غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم کون سا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں,
اللہ,
ہم کیسی سوسائٹی بنا رہے ہیں, ہم اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں, ہماری اولاد کس راہ کے اوپر گامزن ہے, زندگی کی روش کیا بنی ہوئی ہے, ان چیزوں کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا غور کریں. ورنہ یہ ایک واقعہ جو ہوا ہے یہ ایک نہیں ہوگا, یہ گلی گلی ہوگا, محلے محلے ہوگا, یا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بدکاری ہوگی.
صحیح,
جب آپ ایک چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکی کو موبائل دے دیں گے اور چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا, جب اسے نیٹ کی سہولت فراہم کر دیں گے, جب اسے فیس بک کی جو ہے وہ فیسلٹی جو ہے نا اسے دے دیں گے, جب بازاروں میں اس کو جناب آزادی سے جانے کی اجازت ہوگی, جب شادی کی تقریبات میں خود اسے پورے محلے کے سامنے نچائیں گے, یا کزنز کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اس کو نچائیں گے, جب پوری رات ڈھول اور ڈھولکی کی تھاپ کے اوپر رقص کروائیں گے اور گانے گوائیں گے، جب اس سے جو ہے وہ گھر کے اندر وہ موسیقی سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، جب یہ سارے کام کریں گے، اور ان سب سے آگے یہ کہ جب اسے کو ایجوکیشن میں داخلہ دلوائیں گے، جہاں لڑکا اور لڑکی دونوں اکٹھے پڑھیں گے، اکٹھے رہیں گے 5 سال، 3 سال، 10 سال جہاں پر اکٹھے گزاریں گے، اس کے بعد یہی نتیجہ نکلیں گے.
صحیح.
کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا جو معاشر ہے نا وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے.
جی.
نہ یہ پورا اسلامی ہوتا ہے.
صحیح.
نہ یہ پورا غیر اسلامی ہوتا ہے.
صحیح.
جو معاملات کچھ غیرت سے متعلق ہیں اس میں کسی حد پہ جا کے بہت ساروں کی غیرت جاگ جاتی ہے.
جی.
اور جو ذرا اس سے نچلے والے معاملات ہیں اس میں پھر دوسری وصف جاگا ہوا ہوتا ہے.
ہاں.
وہاں دوسرا سارا کچھ ہونے دیتے ہیں،
چلو چلنے دو چلنے.
یا تو مغربی معاشرے کے پیچھے پھر ٹوٹلی اجازت دے دو کہ بھئی کرو جو بھی کرنا، پھر اللہ ہی حساب لے گا.
صحیح.
یعنی یا تو پھر یوں ان کی اجازت ہو، اور یہ عقلن شرعن اخلاقن عرفن معاشرتن یعنی کسی بھی اعتبار سے درست نہیں.
وہاں والے
یا یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے دے کرنے دے، یعنی آپ بولیں کہ چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھ دیں، آگ جلا دیں، لیکن دودھ کو ابل کے باہر نہیں آنا چاہیے، ہنڈیا کو جلنا نہیں چاہیے، چیز کو گرم نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ پڑی رہے گی چولہے کے اوپر آگ، ہم جلا کے رکھیں گے، جب جذبات کی آگ بھڑکنے دیں گے موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، لڑکے لڑکیوں کے اختلاط کے ذریعے، سکولوں کالجوں کے اندر اکٹھی مشترکہ تعلیم کے ذریعے، بازاروں میں جانے کے ذریعے، گانے سننے کے ذریعے، اب اس کے بعد اب چولہے پہ رکھ کے بولنے کی اس کی ہنڈیاں نہیں ابلے،
اللہ اللہ،
اس کا دودھ نہیں ابلنا چاہیے، اس کے جذبات برنگیختہ نہیں ہونے چاہیے، اس کے جذبات بھڑکنے نہیں چاہیے، اس کو کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے تو خود موقع فراہم کیا اس کو کرنے کا، تو اب آگے بھی کرنے دو اس کو. اور اگر اگلا تمہیں تکلیف دیتا ہے اور اگلا مرحلہ تمہیں پسند نہیں ہے کہ نہیں جی شادی ہم اپنی برادری میں کریں گے اور اپنے گھر میں کریں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے، تو پھر پہلے غیرت کھاؤ.
صحیح بات.
پھر پہلے اس کے اسباب روکنے کی کوشش کرو. تو یہ اچھا، پھر اس میں یعنی یہ جو واقعہ ہوا اس میں جو ابھی مجھے جملہ جو ابھی تک ہرٹ کرتا ہے، اس میں خودکشی کرنے کرنے والی دونوں آپس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگلے جنم میں ملیں گے، خودکشی کر کے کہہ رہی ہے، خطر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے جنم میں ملیں گے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو کفر ہے سیدھا سیدھا
کفر.
تو اب یہ انہوں نے جملے کہاں سے سیکھے؟ یہ جملے کہاں سے سیکھے؟ مسجد سے سیکھے اگلے جنم میں ملیں گے؟
نہیں.
یہ کوئی دینی چیزیں پڑھتے ہوئے سیکھے؟
نہیں.
یا انہوں نے جو ہے وہ مذہبی ماحول سے سیکھے؟
نہیں.
یہ جہاں سے سیکھے سب کو پتا ہے کہاں سے سیکھے.
صحیح.
جب فلمیں دیکھیں گے اور جب بیرون ملک کی فلمیں دیکھیں گے جن کا یہ عقیدہ ہے، جب ان کے 100 مرتبہ یہ جملے سنیں گے تو پھر یہی ہوگا.
صحیح.
تو لہٰذا صرف خود کشی پہ جو ہے نا وہ ماتم کرنے کی اور اس کے اوپر رونے دھونے کی جو ہے نا وہ ضرورت کم ہے، اس سے زیادہ یہ ہے کہ پہلے وہ چیزیں جو اس انتہا تک پہنچا دیتی ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے. اس پہ نہیں غور کریں گے تو پھر صرف جناب گھوڑے کی دم پکڑ کے بولیں گے گھوڑا رک جائے، پھر گھوڑا رکنے والا نہیں.
صحیح فرمایا. آخر میں میں اس سلسلے کو اس آیت پر اختتام پذیر کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے بہکاوے سے، اس کے فتنوں سے بچائے اور فیضان اسلام کو پورا پورا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.